السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق کے حلقہ انتخاب میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے, الیکشن ٹریبیونل کا حکم. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان, تفصیل تھوڑی دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, یورپ آنے والے مزید 4,000 تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے. نیپال میں ایک ہفتے قبل آنے والے تباہ کن زلزلے کے ملبے سے 4 مزید افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے, جبکہ یہاں مرنے والوں کی تعداد 7,200 سے زیادہ ہو گئی ہے. اور نائجیریا کی فوج نے بوکو حرام شدت پسندوں کے قبضے میں ایک ماہ سے قید سینکڑوں عورتوں اور بچوں کو چھوڑا لیا ہے. اور بالٹیمور میں کرفیو اٹھانے کا اعلان کیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان الیکشن ٹرائبیونل نے حکم دیا ہے کہ لاہور کے حلقے NA-125 میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں. حزب مخالف تحریک انصاف نے اس حلقے کے انتخابات کے نتائج کو چیلنج کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ یہاں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پیر کے روز لاہور میں الیکشن ٹریبیونل نے قومی اسمبلی کے حلقے NA-125 میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد خان کی اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے دیا, جس میں پی ٹی آئی امیدوار کا کہنا تھا کہ ان کے مخالف امیدوار پی ایم ایل این کے خواجہ سعد رفیق دھاندلی کے ذریعے انتخاب جیتے ہیں. الیکشن ٹریبیونل نے صوبائی اسمبلی کے حلقے PP-155 میں بھی دوبارہ انتخاب کا حکم جاری کیا ہے, جو NA-125 ہی کا حصہ ہے اور جہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں نصیر احمد 2013 کے عام انتخابات میں کامیاب قرار دیے گئے تھے. ان انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پہلا احتجاج عام انتخابات کے فوراً بعد NA-125 ہی سے کیا تھا, جس میں ڈیفنس لاہور کا علاقہ شامل ہے اور جہاں کئی روز تک لالک چوک پر پی ٹی آئی کے کارکن دھرنا دیتے رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, جو قومی اسمبلی کے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں, NA-125 ان حلقوں میں شامل ہے. مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق نے اس حلقے سے 1,23,000 ووٹ لیے تھے, جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار حامد خان نے 84,000 ووٹ حاصل کیے تھے. ٹریبیونل کے اس فیصلے کے اعلان کے بعد خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے گفتگو میں ٹریبیونل کے اس فیصلے کو یہ کہتے ہوئے غیر منصفانہ قرار دیا کہ ان کے بقول غلطی ریٹرننگ آفیسر اور دیگر عملے کی ہے اور سزا ان کو اور ان کے ووٹروں کو دی جا رہی ہے.
بنیادی طور پہ جج صاحب نے ریٹرننگ افسر یا پریزائڈنگ افسران کی نااہلی کی سزا مجھے اور میری پارٹی کو دی ہے, تو ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا راستہ موجود ہے, کیونکہ ان کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اور ان کے فیصلے کو ہم ڈیفینیٹلی چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں. لیکن اس کے ساتھ ہی عوامی میدان میں مقابلے کا آپشن اوپن ہے.
دریں اسنا پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ٹریبیونل کے اس فیصلے سے ان کا موقف ثابت ہوتا ہے کہ 2013 کے عام انتخابات دھاندلی زدہ تھے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کا ایک ٹی وی انٹرویو میں کہنا تھا,
یہ پوری دھاندلی پروو ہوئی ہے, الیکشن نل اینڈ وائڈ دے دی گئی ہے. نل اینڈ وائڈ جس کا مطلب ہے کہ خواجہ سعد رفیق اب ایم ایل اے نہیں ہے, منسٹری تو بات کی بات ہے, اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے نون لیگ کے لیے.
NA-125 لاہور چھاؤنی کا حلقہ کہلاتا ہے. اس میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ ساتھ کچھ دیہی علاقے بھی شامل ہیں. لاہور چھاؤنی میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے, جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا پیر کے روز میڈیا کے ساتھ گفتگو میں اصرار تھا کہ NA-125 میں ان کا ووٹ بینک محفوظ ہے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
ڈیرہ غازی خان کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک نامعلوم شخص نے مقامی اسکول پر حملہ کر کے سیکیورٹی گارڈ کو ہلاک کر دیا. ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حملہ آور کون تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع ڈیرہ غازی خان میں لڑکوں کے ایک ہائی اسکول کے باہر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اسکول کا ایک محافظ ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پیر کو فائرنگ کے اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم ضلع پولیس افسر غلام مبشر میکن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب تک کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعے کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کچھ شدت پسند اسکول میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں یہ بات غلط ثابت ہوئی۔
یہ 12:48 پر فائر ہوا، پولیس نے فوری رسپونڈ کیا۔ اطلاع شروع میں یہ اطلاع تھی دہشت گرد اندر گھس گئے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ 702 بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، سب سیف ہیں، ٹیچر سب سیف ہیں، صرف ایک فائر ہوا ہے، ایک ہی خال ملا ہے جو اس کے سر میں لگا سیکورٹی گارڈ کیا۔
پشاور میں گزشتہ سال 16 دسمبر کو طالبان دہشت گردوں کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں 150 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت طالب علموں کی تھی۔ اس حملے کے بعد ملک بھر میں اسکولوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ ادھر صوبہ پنجاب اور سندھ پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے 7 مغوی اہلکاروں کو بازیاب کروایا۔ ان اہلکاروں کو ہفتے کی شب صوبہ سندھ کے کچے کے علاقے اوباڑوں سے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ پنجاب اور سندھ پولیس کی بھاری نفری نے پولیس اہلکاروں کی بازیاب کے لیے کاروائی شروع کر رکھی تھی، جس میں اطلاعات کے مطابق سینکڑوں اہلکاروں نے حصہ لیا اور انہیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فضائی مدد بھی فراہم کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکو پولیس اہلکاروں کو درختوں سے ڈھکے ایک علاقے میں پھینک کر فرار ہو گئے، جنہیں بازیاب کروا کر ان کے علاقوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف کاروائی جاری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیر کے روز خود کش حملہ آور نے ایک بس پر حملہ کیا جو اٹارنی جنرل کے دفتر کے عملے کو لے جا رہی تھی۔ اس حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہد اللہ داد خان کا کہنا تھا کہ میں گھر پر ہی تھا، کہ میں قریب ہی رہتا ہوں۔ میں حادثے کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ اٹارنی جنرل کے عملے کو نشانہ بنایا گیا ہے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، میں نے بہت سو کو ہسپتال پہنچایا۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم اور نہتے شہریوں کے خلاف دہشت گردی ایک انتہا درجے کی صفاقی ہے۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بس میں افغان خفیہ محکمے کے اہلکار بھی سوار تھے۔ ٹیکساس کے شہر ڈیلس کے نواحی علاقے گارلینڈ میں پولیس نے 2 لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جن کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اتوار کے روز آزادی اظہار کے بارے میں ہونے والی ایک تقریب کے باہر عمارت کی سیکیورٹی پر مامور پولیس افسر پر گولیاں چلانا شروع کر دی تھیں۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے کا مقابلہ جاری تھا۔ وائس آف امریکہ کے ہیوسٹن بیورو سے گریگ فلیکس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
عہدیداروں نے بتایا کہ پولیس تیار تھی، اور جیسے ہی ایک کار اس عمارت کے باہر آئی جہاں یہ مقابلہ ہو رہا تھا اور 2 لوگوں نے وہاں موجود سیکیورٹی افسروں پر ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کی، تو پولیس نے فوری کارروائی کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں پولیس کے مطابق دونوں حملہ آور مارے گئے، اور سیکیورٹی افسر کو ایسے زخم آئے جن سے اس کی جان کو خطرہ نہیں۔ پولیس نے کار کے معائنے کے لیے روبوٹ نما آلے اور دھماکہ خیز مادے کے ماہرین طلب کیے، اور اس دوران تمام وقت ان 2 افراد کی لاشیں گاڑی کے پاس پڑی رہیں۔ گارلینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جو ہان نے موقع پر موجود نامہ نگاروں کو بتایا کہ پولیس نے واقعے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔
The only things that we know right now is that they drove up, got out and opened fire on the security officer. Don't have any idea at this time.
ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ گاڑی میں آئے، باہر نکلے اور سیکیورٹی افسر پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ کون ہیں اس بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں۔ پولیس نے واقعے کے بعد وسیع علاقے کی ناکہ بندی کر دی اور بہت آہستگی اور احتیاط کے ساتھ مسلح افراد کی کار کا معائنہ شروع کیا۔ ہان نے بتایا کہ کار میں کسی دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کے آثار نہیں ملے، مگر پھر بھی وہ کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں۔
It's a matter of precaution because of what happened and what has happened at other events involving these people. We're taking every precaution that we can.
بات احتیاط کی ہے، کیونکہ جو ہوا ہے اور جو ایسے لوگوں سے متعلق دیگر مقامات پر ہوا، اس کی وجہ سے ہم ہر طرح کی احتیاط کر رہے ہیں۔ ہم نے قریبی دکانیں خالی کروا لیں، وہ سینٹر خالی کروا لیا جہاں یہ مقابلہ ہو رہا تھا، اور لوگوں کو گارلینڈ اسکول کی بسوں میں بھر کر وہاں سے دور بھیج دیا۔ نیو یارک میں قائم تنظیم امریکن فریڈم ڈیفینس انیشیٹو نے اس مقابلے کا اہتمام کیا تھا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے خاکے پر انعامات کی تقسیم بھی ہونا تھی۔ تنظیم کی صدر پامیلا گیلر نے اپنی ویب سائٹ پر اس فائرنگ کو دہشت گرد حملہ اور آزادی اظہار کے خلاف جنگ قرار دیا۔ گیلر 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مقام کے قریب ایک اسلامی مرکز کھولے جانے کے خلاف کوششوں کے لیے بھی مشہور ہیں۔ یورپ میں بہت سے ایسے کارٹونسٹ روپوش ہو چکے ہیں جنہوں نے ہالینڈ کے ایک جریدے کے لیے پیغمبر اسلام کے خاکے بنائے تھے۔ جنوری میں مسلح افراد نے ایک فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو میں ایسے ہی خاکوں کی اشاعت پر اس کے پیرس کے دفتر میں 12 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اگرچہ حالات اتوار کے مقابلے اور شوٹنگ میں بظاہر تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے محرک سے متعلق انہیں ابھی کوئی شہادت نہیں ملی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فسادات اور پرتشدد مظاہروں سے متاثر امریکی شہر بالٹیمور کی انتظامیہ نے شہر میں گزشتہ ایک ہفتے سے نافذ رات کا کرفیو اٹھانے کا اعلان کیا۔ بالٹیمور کے میئر اسٹیفنی رولنگز بلیک نے اتوار کو ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کے خیال میں مزید کرفیو کی ضرورت نہیں رہی۔ اس اعلان سے قبل پولیس نے کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر کم از کم ایک درجن افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق ان افراد کو شہر میں گزشتہ ایک ہفتے سے نافذ رات کے کرفیو کی خلاف ورزی پر ہفتے کی شب حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری سے قبل پولیس اہلکاروں اور حراست میں لیے جانے والے افراد کے درمیان تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ امریکی ریاست میری لینڈ کا شہر بالٹیمور ایک افریقی نژاد نوجوان کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد گزشتہ ایک ہفتے سے پرتشدد احتجاجی مظاہروں کا شکار ہے۔ 25 سالہ نوجوان فریڈی گرے پولیس کی تحویل کے دوران ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنے سے 12 اپریل کو ہلاک ہو گیا تھا۔ افریقی نژاد نوجوان کی ہلاکت کے بعد سے شہر میں احتجاجی مظاہرے جاری تھے جو پیر کو نوجوان کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد پرتشدد رنگ اختیار کر گئے تھے۔ یورپی حکام نے بحیرہ روم کے راستے غیر قانونی طریقے سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے مزید 4,100 تارکین وطن کو بچانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ریسکیو آپریشن کے دوران کم از کم 10 افراد سمندر کی نظر ہو گئی۔ بچائے جانے والے تمام افراد کو اطالوی بندرگاہوں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیشتر تارکین وطن کو اٹلی کے جنوبی جزیرے لیمپاڈوسا لایا گیا ہے، جبکہ دیگر افراد کو سیسلی اور کیلیبیریا منتقل کیا گیا ہے۔ اطالوی کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہفتے کو کھلے سمندر میں بھٹکتے لگ بھگ 3,700 افراد کو بچایا تھا، جبکہ اتوار کو تارکین وطن سے لدی مزید 16 کشتیوں پر سوار افراد کو ساحل منتقل کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے موسم معتدل ہونے کے سبب بحیرہ روم پرسکون تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر ہزاروں افراد نے لیبیا کے ساحل سے یورپ کا رخ کیا۔ اٹلی کی حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر موسم معتدل اور سمندر پرسکون رہا تو رواں سال اٹلی پہنچنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، جو گزشتہ سال سے 30,000 زیادہ ہوگی۔ اطالوی کوسٹ گارڈز کے مطابق بڑی تعداد میں تارکین وطن کو ان کی غیر محفوظ کشتیوں سے ساحل پر منتقل کرنے کے سبب ہفتے کا دن ان کے لیے بہت مصروف تھا، لیکن ماضی میں اس سے کہیں زیادہ مصروف دن گزر چکے ہیں۔ نیپال میں ایک ہفتے قبل آنے والے تباہ کن زلزلے کے ملبے سے 4 مزید افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ 7,200 سے زیادہ افراد اس زلزلے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی میرین سمیت مزید بین الاقوامی امدادی ٹیمیں نیپال پہنچ گئی ہیں۔ پولیس نے اتوار کو بتایا کہ 101 سالہ بوڑھا شخص کو دارالحکومت کھٹمنڈو کے 80 کلومیٹر شمال مغربی علاقے سے زندہ نکال لیا گیا۔ اتوار کے روز امریکی فوجی طیارے، جن میں بھاری ہتھیار اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز شامل ہیں، نیپال پہنچے۔ امریکہ بھاری تعداد میں اس امدادی سامان کی تقسیم میں مدد دے گا جو کھٹمنڈو میں نیپال کے واحد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امبار کی صورت میں جمع ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ کے شہر بالٹیمور کی میئر نے اتوار کے روز رات کو نافذ کرفیو کو ختم کر دیا، جو 25 سالہ افریقی امریکی شخص کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد شہر میں لاگو کیا گیا تھا۔ سینکڑوں افراد بالٹیمور کے سٹی ہال کے باہر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پرامن مظاہرہ کیا۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے مطابق کرفیو اٹھانے کے فیصلے سے 2 روز قبل شہر کی چیف پروسیکیوٹر نے اعلان کیا تھا کہ وہ فریڈی گرے کی گرفتاری کے موقع پر موجود 6 پولیس اہلکاروں کے خلاف مجرمانہ نوعیت کے الزامات لاگو کریں گی۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
بالٹی مور کی میئر اسٹیفنی رولنگز بلیک نے ٹویٹر پر لکھا کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ضرورت سے ایک دن بھی زیادہ کرفیو نافذ نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں اتوار کے روز یہ وقت آن پہنچا تھا جبکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کا یہ کرفیو گزشتہ منگل کے روز نافذ کیا گیا تھا اور پہلے اس کے میعاد پیر کے روز ختم ہونا تھی۔ 625,000 نفوس پر مشتمل ساحلی شہر بالٹی مور میں 27 اپریل کو فریڈی گرے کی آخری رسومات کے بعد تشدد پھوٹ پڑا۔ بالٹی مور کی اسٹیٹ اٹرنی میرلن موزبے کے دفتر نے گرے کی 12 اپریل کو ہونے والی گرفتاری کے موقع پر موجود 6 افسروں پر مین سلاٹر سے لے کر قتل تک کے الزامات عائد کر دیے۔ ان 6 پولیس افسروں میں سے 3 سیاہ فام ہیں۔ گرے کا پولیس کی تحویل میں گرفتاری کے 1 ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ اسے ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی تھی۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ اسے بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا اور پولیس افسروں نے طبی مدد کے لیے اس کی درخواستوں کو بھی رد کر دیا۔ شہر کی پولیس یونین افسروں پر لاگو الزامات کے خلاف جدوجہد کرے گی۔ بالٹی مور کی میئر رولنگز بلیک نے NBC ٹیلی ویژن کے پروگرام میٹ دا پریس میں بتایا کہ کمیونٹی کی طرف سے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ معمول کی زندگی پر لوٹنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں آنے والے دنوں کے دوران پرامن احتجاجی مظاہروں کی توقع ہے۔
Everyone wants to have that sense of peace and calm back in our city so we can begin to heal and that's going to
میئر کہہ رہی تھیں کہ ہر شخص شہر میں امن و امان برقرار دیکھنا چاہتا ہے تاکہ زخم مندمل ہو سکیں، اور ہم اس ہفتے اسی بات پر توجہ مرتکز کر رہے ہیں۔ پولیس نے اتوار کے روز بتایا کہ 23 اپریل سے اب تک قریب 500 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور میئر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ لوٹ مار کرنے اور نجی جائیداد و املاک کو نظر آتش کرنے کے ذمہ دار افراد کی شناخت کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے میئر کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو ہر ممکن طور پر یقینی بنائے کہ احتجاج کرنے والے مظاہرین اپنا آزادی اظہار کا حق بخوبی استعمال کر سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ مشتعل ہیں وہ ان کو بھی اپنے اشتعال کے اظہار کا موقع دینے کی خواہاں ہیں۔ اتوار کے روز ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آیا انہیں اپنے اس بیان پر کوئی پچھتاوا ہے، تو انہوں نے کہا،
I certainly used the wrong phrase to talk about what was clear that there were people who took advantage of the
میئر رولنگز بلیک کہتی ہیں کہ یقینی طور پر میرے لفظوں کا انتخاب درست نہ تھا، اگرچہ یہ بات واضح تھی کہ جو لوگ پرامن مظاہروں کے ذریعے اپنے احتجاج کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور آئین کی روح سے بھی، لیکن انہوں نے اسے ہمارے شہر کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ میری لینڈ کے گورنر لیری ہوگن نے اتوار کے روز یہ تسلیم کیا کہ صورتحال کو معمول پر آنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن انہوں نے کرفیو ختم کرنے کے فیصلے کی تعریف کی۔
It's been a really rough week, but let's get back to normal in the city and get people back to work and back to school and get people coming back into the city.
میری لینڈ کے گورنر لیری ہوگن کہہ رہے ہیں کہ یہ ہفتہ افراتفری کا شکار رہا، لیکن اب شہر میں زندگی کو معمول پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنے کام دوبارہ شروع کر سکیں، سکولوں کو کھولا جا سکے، لوگ شہر میں آئیں اور ان دکانوں پر جائیں جو ہنگامے میں متاثر ہوئیں۔ ان میں چھوٹے سٹور سے لے کر ریسٹوران تک شامل ہیں۔ یہ لوگ آپ کی مدد چاہتے ہیں، اس لیے ہم ہر ایک کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ واپس شہر میں آئیں۔ یہ محفوظ ہے اور شہر میں امن و امان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ میری لینڈ نیشنل گارڈ کے تقریباً 4,000 اہلکار اور بالٹی مور کے علاوہ دوسرے شہروں سے بھی اضافی پولیس کو تعینات کیا گیا تھا تاکہ وہ پولیس کی مدد کرے۔ اب انہیں واپس بلایا جا رہا ہے اور اس عمل کو مکمل ہونے میں کچھ دن لگیں گے۔ اسی دوران فریڈی گرے کے فیملی اٹرنی ولیم بلی مرفی نے اتوار کے روز فاکس نیوز کو بتایا کہ وہ شہر ہی سے منتخب عورتوں اور مردوں کی 12 رکنی غیر جانبدار جوری کے فیصلے کو تسلیم کریں گے کہ گرے کی گرفتاری میں ملوث افسروں پر مقدمہ چلایا جائے یا نہیں۔ مرفی نے کہا کہ فریڈی گرے کا خاندان محض انصاف چاہتا ہے۔ اٹرنی کے مطابق شہر میں سیاہ فام کمیونٹی کو درپیش مسائل گرے کے کیس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہیں۔ بالٹی مور کے مغربی ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرنے والے قانون ساز ایلیجا کمنگز نے ABC ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں اتوار کے روز کہا کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد معاشرے سے ربط محسوس نہیں کرتی۔ کمنگز نے کہا کہ وہ صدر براک اوباما سے دونوں پارٹیوں کے ارکان پر مشتمل ایک وفد شہر میں بھیجنے کو کہیں گے تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ بالٹی مور میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال مجموعی طور پر ملکی صورتحال کا ایک علامتی اظہار ہے۔ بہجت چلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز محفیظ۔ ایک نئی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ آپ کے مشروب میں چینی جتنی زیادہ ہوگی آپ کے لیے دل کی بیماریوں کا خطرہ اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے منسلک تحقیق کار کیمبرسٹین پوپ کہتی ہیں کہ یہ پہلی تحقیق ہے جو شکر کی اضافی مقدار اور صحت کے ممکنہ سنگین نتائج کے درمیان براہ راست تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نتائج واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ انسان اضافی غذائی چینی کے نقصان دہ اثرات کے لیے حساس ہے۔ اس نئی تحقیق کے اعداد و شمار نے ان مطالعوں کے ثبوت کو مضبوط کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ دل کی بیماریوں کا خطرہ اضافی شکر پینے سے بڑھتا ہے۔ ایک تجربے کے دوران ماہرین نے 58 مرد اور خواتین رضاکاروں جن کی عمریں 18 سے 40 برس تھیں 4 اقسام کے گروپ میں تقسیم کیا۔ انہیں فرکٹوز پر مشتمل مشروب 15 روز تک پلائے گئے جن سے شرکا نے روزانہ کے حراروں کی کل ضرورت کا 0%، دوسرے گروپ نے 10%، تیسرے گروپ نے 17.5% اور چوتھے گروپ نے 25% حرارے شکر سے حاصل کیے۔ محققین نے مطالعے کے شروع اور آخر میں شرکا میں لپوپروٹین اور یورک ایسڈ کی سطح میں تبدیلیوں کی نگرانی کے لیے ہر گھنٹے میں خون کے ٹیسٹ کا استعمال کیا۔ سائنسی جریدہ امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والی تحقیق کے نتیجے سے معلوم ہوا کہ مشروبات میں فرکٹوز کی مقدار میں اضافے کے ساتھ دل کی بیماریوں کے خطرے میں بھی اضافہ ہوا۔ نتائج سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ لپو پروٹین میں اضافہ مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے بڑا خطرہ تھا، جبکہ عورتوں کا وزن بھی میٹھے مشروبات کی وجہ سے بڑھ گیا تھا۔ برطانوی ماہر غذائیت زوئی ہار کومپ نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ شکر کو غذا کے طور پر کیوں کھایا جاتا ہے، اس میں بالکل بھی پروٹین اور ضروری چکنائی نہیں، نہ ہی یہ پروٹین اور معدنیات پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود یہ انسانی خوراک کا بڑا حصہ بن گئی ہے اور ہماری ضروریات کے مقابلے میں کہیں زیادہ کھائی جاتی ہے۔ شکر کے نقصانات کے حوالے سے ایک تحقیق میں آسٹریلین ماہرین نے شواہد پیش کیے کہ میٹھے مشروبات کے استعمال سے نوجوانوں میں ردعمل سست اور حافظہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم کی تجویز کردہ خوراک کے مطابق ایک شخص کی روزانہ خوراک میں موجودہ کل حراروں میں سے شکر کی مقدار 10% کے برابر ہونی چاہیے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
مسلمان امریکہ میں آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق سے۔ آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ انجینئرنگ شہلا مشتاق، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروگرام مینجمنٹ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا 25 سال سے زیادہ کا بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہیں۔ آپ پاکستانی ویمنز انجینئرس کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ویمن لیڈنگ ان آئی ٹی بورڈز کی رکن بھی ہیں۔ آپ نارتھ امریکہ کے پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایسوسی ایشن پیفسنا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی رکن بھی رہ چکی ہیں اور نیشنل ویمن آف کلر ٹیکنالوجی اسٹار ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اپنی ذمہ داریوں اور مختلف ملکوں میں اپنے کام کے تجربات پر گفتگو کرتے ہوئے شہلا مشتاق نے کہا،
میری ذمہ داریاں ہیں آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں، کوالٹی ایشورنس کے لوگ ہوتے ہیں، سولوشن آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کو میں اوورسی کرتی ہوں، اور لارج اسکیل امپلیمنٹیشنز ہوتے ہیں ہمارے ٹیکنالوجی کے، اس میں ان کی جو پروگرام ٹیمز ہوتی ہیں ان کو میں لیڈ کرتی ہوں۔ اور جہاں تک ملکوں کا تعلق ہے، ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا، وینزویلا، سینٹرل امریکہ میں میکسیکو، نارتھ امریکہ میں کینیڈا، یو کے، یورپ اور یونائیٹڈ عرب امریٹس، ان سب ایریاز میں، ممالک میں نے کام کیا ہے۔
پاکستانی ویمن انجینئرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا اسکوپ کیا ہے اور یہ پاکستانی خواتین انجینئرز کے لیے کیسے مددگار ہے؟ اس کے جواب میں شہلا نے بتایا،
یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ پاکستانی ویمن انجینئرس کے لیے ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہوں, پاکستان میں چاہے امریکہ میں یا کہیں اور. اور اس کا مقصد تین خاص ایریاز ہیں جہاں یہ مقصد پورا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے پاکستانی ویمن انجینئرس کے لیے جہاں وہ اپنے پروفیشنلی نیٹورک کر سکیں اور خواتین سے پروجیکٹس کے بارے میں یا اسکلس کے بارے میں رائے لے سکیں یا مدد دے سکیں. دوسری چیز جو یہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس کے تھرو مینٹرنگ اور کوچنگ اور ویمن انجینئرز جو اسٹوڈنٹس ہوں انجینئرنگ کی یا نئی نئی پروفیشن میں آئے ہوں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم جیسے لوگ جو 10-20 سال کام کر چکے ہیں انڈسٹری میں ان سے فائدہ لیں اور کوچنگ حاصل کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اسکالرشپس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور چھوٹے پیمانے پہ جو ضرورت مند خواتین ہوتی ہیں پاکستان میں یا جو پاکستان سے امریکہ آتی ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا ایک ذریعہ ہے.
یہ تھیں آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق جن کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سرخ جوڑا, ایک دلہن کے ادھورے خوابوں کی کہانی. تفصیلات فکر و فن میں.
تلک آ گئی ڈگر ہم سفر پھر بھی ہے بے خبر نہ جانے دل کو.
پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن سے شروع ہونے والا نیا ڈراما سیریل سرخ جوڑا ایک فیملی ڈراما ہے جس کے تانے بانے مختلف رشتوں کے گرد بنے گئے ہیں. عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو سیریل سے متعلق تفصیلات میں بتایا کہ سرخ جوڑا کی کہانی کا مرکزی کردار ابیہا بچپن ہی سے دل میں ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزارنے کا خواب رکھتی ہے, لیکن متوسط خاندان سے تعلق کی بنیاد پر آزاد خیالی ممکن نہیں ہو پاتی. تاہم وہ اپنے فطری اور ظاہری خوبصورتی کی بدولت جہاں جاتی ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے.
15 جولائی 2014, آج میری اور رمان کی مہندی ہے. میں بہت خوش ہوں اور رومان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے.
ایک اتفاقیہ ملاقات میں رومان بھی ابیہا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا. رومان ایک دولت مند گھرانے کا خوش مزاج نوجوان ہے اور ابیہا سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھجوا دیتا ہے جسے قبول کر لیا جاتا ہے اور یوں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے.
سر جیسے آپ نے کہا بالکل ویسے ہی ہو رہے ہیں سر.
جیسے میں نے کہا تھا, جیسے میں نے سوچا تھا, ویسے تو کچھ نہیں ہو رہا. میری تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں کیوں.
سر رومان صاحب کی پسند تھی, آپ رومان صاحب کی طبیعت اور مزاج سے بخوبی واقف.
شادی کے بعد ابیہا پر رومان کی دوہری شخصیت کا پردہ فاش ہوتا ہے. ظاہری شخصیت اور خوش مزاجی کے پردے کے پیچھے رومان ایک انتہائی تنگ ذہنیت اور شکی مزاج انسان ہے جو لڑکیوں کی ترقی پسند سوچ کا شدید مخالف ہے. اس حقیقت کے آشکار ہوتے ہی کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے.
کیا ہو گیا تم کو بھی, اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے؟ مہندی لگوا لو, سب لوگ لگانا چاہ رہے ہیں.
آپا کو ہاتھ میں لگ جائیں
تو اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, لگواؤ.
نہیں آپا, رومان نے منع کیا.
سرخ جوڑا کی کہانی عظمیٰ کامران نے تحریر کی ہے اور ہدایات فیاض ادریس نے دی ہیں. نمایاں اداکاروں میں سونیا حسین, اظفر رحمان, لیلا زبیری, نائلہ جعفری, عرفان کھوسٹ, ٹیپو شریف, نادیا افغان اور سباحت بخاری شامل ہیں.
جو پاس ہے بہت تو دور ہے مگر بھرپور ہے
خوشی کے آسموں میں بھی زندگی. خوشی کے آسموں
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے خیبر پختونخوا اور آزاد قبائلی علاقے فاٹا کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ دونوں حکومتیں ایک ایسا منصوبہ تیار کریں گی جس سے علاقے میں سیاحت کو فروغ مل سکے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومتوں نے سیاحت کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ پاکستان میں زیادہ تر پہاڑی سیاحتی علاقے صوبہ خیبر پختونخوا، ملک شمالی علاقے گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہی ہیں، لیکن گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران دہشت گردی کے واقعات اور امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے سیاح ان علاقوں میں جانے سے ہچکچاہٹ کا شکار رہے اور اسی وجہ سے سیاحت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا۔ واضح رہے کہ ملک کے پہاڑی اضلاع میں آباد لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار سیاحت ہی سے وابستہ ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم چودھری عبد المجید اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے سیاحت کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر سیاحت عبدالسلام بٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کشمیر میں آنے والے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے راستے کشمیر کے سیاحتی علاقوں کا رخ کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں حکومتوں نے سیاحوں کی سہولت کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
جو پنچھ کی طرف لوگ جاتے ہیں یا نیلم، زیادہ تر نیلم کی طرف، مظفرآباد اور چناری چکوٹی باغ، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو کے پی کے لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آمد و رفت میں آسانی ہو۔ پچھلی دفعہ بھی ہمارے کچھ 10-12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آئے تھے، انشاءاللہ امید ہے اس دفعہ بھی جو ہے اسی تعداد میں جو لوگ ہیں آئیں گے۔
اندرون ملک اور دیگر ممالک سے آنے والے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کی منزل کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے ہی ہوتے ہیں، لیکن سڑکوں کی خراب صورتحال، رہائش کے لیے مناسب جگہوں کی کمیابی کی وجہ سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیپال میں اب تک ملبے تلے دبے ہوئے افراد کی تلاش اور بازیابی کی کوششیں جاری ہیں، تاہم رفتہ رفتہ امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
نیپال میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے ملبے سے 4 مزید افراد کو زندہ نکال دیا گیا ہے، جن میں 101 سالہ شخص بھی شامل ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے 8 روز بعد مزید زندہ افراد کو نکالنے کی امیدیں تیزی سے معدوم ہو رہی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد موجودہ تعداد 7,000 سے کہیں زیادہ تجاوز کر سکتی ہے۔ تقریباً 1,000 یورپی سیاحوں سمیت ہزاروں افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ امریکی فوجی طیارہ، بھاری ساز و سامان اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز اتوار کے روز نیپال پہنچے، جو نیپال کے واحد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آنے والے امدادی ساز و سامان کا انتظام سنبھالیں گے۔ نیپال میں 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد دنیا بھر سے امدادی سامان ملک میں آ رہا ہے، لیکن اس کی تقسیم میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ امریکی مرین بریگیڈیئر جنرل پال کینیڈی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فوری تبدیلی آئے گی۔ ہمارے پاس سرچ اور ریسکیو کی ٹیمیں ہیں جو زیادہ تر دور دراز علاقوں میں امدادی کاموں کے انتظار میں ہیں۔ ہمارے پاس ریلیف سپلائز موجود ہیں، خاص طور پر شیلٹرز۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ عارضی پناہ گاہیں کتنی ضروری ہیں، لہٰذا ہم یہ ساز و سامان کل صبح تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ اب تک جو لوگ اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، اس سے ان کی زندگی پر فوری اثرات مرتب ہوں گے۔ کھٹمنڈو میں زندگی معمول پر آ رہی ہے، تاجروں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے اور مقامی لوگوں نے ٹنٹوں سے نکل کر گھروں کی طرف جانا شروع کر دیا ہے، لیکن لاشوں کی بدبو پھیلنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ نیپال کی حکومت ہلاک ہونے والوں کے خاندان والوں کو $1,000 اور لوگوں کو دفنانے کے لیے $400 دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 8 ملین سے زیادہ افراد اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں اور کم از کم 2 ملین بے گھر ہوئے ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے لاپتہ ہونے والے افراد کے دوست احباب کے لیے ایک ویب سائٹ ترتیب دی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل میں ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے یہودیوں نے تل ابیب میں نسلی امتیاز اور پولیس کے پرتشدد رویے کے خلاف اتوار کو مظاہرہ کیا، اور اس دوران مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں پولیس کو اسرائیلی فوجی وردی میں ملبوس ایتھوپیا نژاد اہلکار کو زد و کوب کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس واقعے کے خلاف جمعرات کو یروشلم میں بھی مظاہرہ ہوا جو پرتشدد صورت اختیار کر گیا۔ اتوار کو ہونے والے مظاہرے میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور بعض مقامات پر انہوں نے پولیس پر پتھر اور بوتلیں پھینکیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے علاوہ بے سود کر دینے والے گولوں کا بھی استعمال کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس دوران متعدد افراد زخمی ہوئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ حکام نے متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا۔ مظاہرین نے وسطی تل ابیب میں مارچ کرتے ہوئے اپنے بازو ہوا میں بلند کر کے کلائیوں کو اس انداز میں جوڑ رکھا تھا جیسے کہ انہیں ہتھکڑی لگی ہو۔ مظاہرین نے ایک شاہراہ کو بلاک کر دیا جس سے بدترین ٹریفک جام دیکھنے میں آیا۔ بعد ازاں پولیس نے انہیں زبردستی وہاں سے بے دخل کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے پیر کو ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے یہودی برادری کے نمائندوں کو ملاقات کے لیے بلایا۔ یہ برادری ملک یہودی آبادی کے 2% پر مشتمل ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ وہ ویڈیو میں تشدد کا نشانہ بنائے جانے والے فوجی داماس پاکادا سے بھی ملاقات کریں گے۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی فوجی پر تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے 135,000 یہودی اسرائیل میں مقیم ہیں، جو 1984 سے 1991 کے دوران یہاں منتقل ہوئے تھے، لیکن اسرائیلی معاشرے میں ان کی پوری طرح شمولیت نہیں ہو سکی۔ نائجیریا کی فوج نے بوکو حرام شدت پسندوں کے قبضے میں 1 ماہ سے قید سینکڑوں عورتوں اور بچوں کو چھڑا لیا ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے والے قومی ادارے نیما نے اتوار کے روز کہا کہ شمال مشرقی نائجیریا میں پچھلے ہفتے 275 کے جس گروپ کو آزاد کروایا گیا تھا وہ پناہ گزین کیمپ میں پہنچ گیا ہے، جہاں ان کا طبی معائنہ اور نفسیاتی علاج کیا جا رہا ہے۔ نیما نے بتایا کہ اس منصوبے کو چھڑانے کی اس کارروائی میں کم از کم 1 ہلاکت ہوئی اور متعدد زخمی ہوئے۔ پچھلے ہفتے جنگل کے علاقے سے سینکڑوں خواتین اور بچوں کو آزاد کروایا گیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کینیا میں ان لوگوں کو خراج پیش کیا جو 1998 میں نیروبی کے امریکی سفارت خانے پر بم حملوں اور حال ہی میں ہونے والے حملوں کے سلسلے میں ہلاک ہوئے۔ کیری نے سفارت خانے پر بم حملے کی جگہ پر قائم یادگار پر پھول چڑھائے اور کہا کہ دہشت گرد لوگوں میں خوف پیدا کرنے اور انہیں تقسیم کرنے میں ناکام ہوں گے اور مستقبل ان دہشت گردوں کا نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ کے اس وعدے کا اعادہ کیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کرتا رہے گا۔ کیری نے پیر کروز کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا سے ملاقات کی اور ہمسایہ ملک صومالیہ میں الشباب عسکریت پسند گروپ کے خطروں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ کینیا میں دہشت گردوں نے متعدد حملے کیے ہیں، جن میں سن 2013 میں نیروبی میں ویسٹ گیٹ مال پر قبضہ اور گریسا یونیورسٹی پر پچھلے ماہ کا حملہ شامل ہے۔ شدت پسند گروپ کا کہنا ہے کہ کینیا پر یہ حملے اس کی افریقی یونین فورسز میں شمولیت کے خلاف جوابی اقدام ہیں، جو ہمسایہ ملک صومالیہ میں شدت پسندوں کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ امریکہ افریقی یونین کی مدد کے لیے ڈرون حملے بھی کرتا رہا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے تائیوان کی حکمراں جماعت نیشنل پارٹی کے سربراہ ایرک چو سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے چین اور تائیوان کے دو طرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی پیش رفت پر بات کی۔ تائیوان کی حکمراں جماعت کے سربراہ چین کے دورے پر ہیں۔ پیر کو یہ ملاقات بیجنگ میں گریٹ ہال آف دی پیپل میں ہوئی، جس سے قبل مہمان رہنما نے اس امید کا اظہار کیا کہ چین اور تائیوان خطے میں امن کے لیے مل کر کام کریں گے اور اقتصادی معاملات اور ماحولیاتی مسائل پر تعاون کریں گے۔ ایرک چو، جو ممکنہ طور پر تائیوان میں آئندہ برس ہونے والے صدارتی انتخابات میں امیدوار ہوں گے، انہوں نے چین کی طرف سے متنازع اسپریٹلی جزیروں پر رن وے اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر کوئی بات نہیں کی. ان جزیروں پر تائیوان، فلپائن اور ویتنام سمیت چین کے کئی ہمسایہ ممالک ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں. چو نے اتوار کو چین کی پولیٹ بیورو کی قائمہ کمیٹی کے رکن یو جنگ شنگ سے شنگھائی میں ملاقات کی. انہوں نے اس ملاقات میں چین کی سربراہی میں قائم ہونے والی ایشین انفراسٹرکچر بینک میں تائیوان کے کردار سے متعلق بات چیت کرنے کی تجویز دی. چین اس بینک میں تائیوان کی شمولیت چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا تائیوان کے اپنے نام کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تاکہ یہ تاثر نہ دے کہ تائیوان ایک آزاد ملک ہے. اقوام متحدہ کے لیے شام کے سفیر اور شام کے مختلف دھڑوں کے درمیان ملاقاتیں اس ہفتے شروع ہوں گی، جو ملک کی چار سالہ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے تعطل کے شکار مذاکرات کی بحالی کی تازہ ترین کوشش ہے. یہ مذاکرات 4 سے 6 ہفتوں تک جاری رہیں گے اور انتہائی سفارتی اور ماہری سطح پر منعقد کیے جائیں گے. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
اقوام متحدہ کی شام کے لیے سفیر سٹیفن دی مستورا ملک میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہر ایک فریق سے علیحدہ مشاورت کریں گے. اقوام متحدہ کے ترجمان احمد فوزی کا کہنا ہے کہ مسٹر دی مستورا امن مذاکرات کے دوبارہ آغاز پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جو 2012 کے جنیوا اعلامیے پر مبنی ہے. اس معاہدے میں ایک عبوری حکومت کی تشکیل کے وعدے سے متعلق نکات بھی شامل ہیں. فوزی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شرکا کی فہرست طویل ہے اور تمام فریقوں کا احاطہ کرتی ہے.
Everybody involved in the Syria tragedy, whether they're regional players, whether they're neighbors,
وہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے سانحے میں ہر کوئی شریک ہے، چاہے وہ علاقائی ہوں یا ہمارے ہمسائے یا چاہے وہ P5 کے ارکان ہوں، انہیں مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، یقیناً خصوصی سفیر شامیوں کے ساتھ اس کا آغاز کر رہے ہیں، حکومت اور حزب اختلاف دونوں کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہم علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے. جن ملکوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے ان میں امریکہ، روس، ایران، ترکی اور سعودی عرب شامل ہیں. تاہم فوزی کہتے ہیں کہ عسکریت پسند گروپ داعش اور جبهه النصره کو اس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی کیونکہ ان کا شمار دہشت گرد تنظیموں میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ جو ان گروپوں سے تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. مسٹر سٹیفن دی مستورا تیسرے خصوصی سفیر ہیں جو اس تنازع کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، تاہم انہیں ماضی کے سفیروں کے مقابلے میں زیادہ کٹھن ذمہ داری سونپی گئی ہے. کچھ مبصرین کو مسٹر دی مستورا کی کامیابی کے امکانات پر شکوک و شبہات ہیں. روس نے کہا ہے کہ اسے امید ہے کہ یہ مذاکرات سیاسی منتقلی کے بعد دہشت گردی کے خلاف ایک متحدہ محاذ کی طرف لے جائیں گے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے وہ شامی صدر بشار الاسد کی بطور ثالث مدد کے لیے تیار ہیں. احمد فوزی کہتے ہیں کہ ان مشاورت کے اختتام پر کوئی بڑے اعلانات کی توقع نہیں ہے.
We don't expect any concluding communiques that will be signed by everybody.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اختتامی اعلامیے کی توقع نہیں کرتے جس پر ہر کوئی دستخط کرے گا. کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جائے گی جب اس مرحلے کا اہتمام ہوگا. ہم نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ 5 سے 6 ہفتوں کے لیے یہ مذاکرات کیے جائیں گے، اور اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ مل بیٹھ کر اس کا جائزہ لیں گے، اور وہ اس کی رپورٹ اپنے جائزے اور تجاویز کے ساتھ سیکرٹری جنرل کو پیش کریں گے. فوزی کہتے ہیں کہ بند دروازے کے مذاکرات کا باضابطہ آغاز منگل کے روز بعد دوپہر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ خصوصی سفیر اور ان کے نائب ہر جماعت کے ساتھ علیحدہ اور کسی بھی جگہ پر 6 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت کے لیے ملاقات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ان نجی مذاکرات کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. سامعین، اس سے پہلے ایک فیچر رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں میں مطالعے کا شوق بیدار کرنے کے لیے کس طرح گلی محلوں کی نکڑ پر پرندوں کے گھونسلوں کی شکل کی الماریاں رکھی گئی ہیں جو دراصل کتابوں سے آراستہ ہیں. آج کے سیگمنٹ میں فائزہ المصری نے جائزہ لیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لائبریریاں بچوں کے لیے کتابوں کے علاوہ کس طرح کی دلچسپی کا سامان رکھتی ہیں. سامعین، گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو مصروف رکھنا بہت سی امریکی فیملیز کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. چھٹیوں میں جو سرگرمیاں عموماً امریکہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں ان میں فلم دیکھنے جانا، سمر کیمپ، پارک جانا وغیرہ شامل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں پر اچھا خاصا خرچ آتا ہے، اور روزانہ بچوں کو انٹرٹین کرنا وقت اور سرمایہ دونوں اعتبار سے زیادہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جو بچوں کے لیے خاصی دلچسپی کا سامان رکھتی ہے اور وہ ہے لائبریری۔ جی ہاں، لائبریریز موسم گرما کی ان چھٹیوں میں صرف کتابیں ہی جاری نہیں کرتی بلکہ بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ گیوینا سوشک اور ان کے بچے باقاعدگی کے ساتھ ایک لائبریری آتے ہیں جو ریاست ورجینیا کے شہر مینیسس میں واقع ہے، لیکن گیوینا آج یہاں اس لائبریری میں کسی اور مقصد سے آئی ہیں۔ گوینا کا بنیادی تعلق کولمبیا سے ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ آج وہ اپنے بچوں ڈینیل اور لورا کو اسپینش سرکل کے لیے یہاں لائی ہیں۔
I want them to get involved more with the Spanish speaking people.
ان کے الفاظ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسپینش بولنے والے زیادہ سے زیادہ افراد کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ لائبریری کی ترجمان نینسی کہتی ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اسپینش زبان میں بچوں کے لیے کہانیاں اور نغمے سنانے کا پروگرام ہوتا ہے جو موسم گرما میں لائبریری کا مقبول ترین پروگرام ہے۔ نینسی بتا رہی ہیں یہ بہت مزیدار بات ہے، بہت میوزک ہوتا ہے، بہت سرگرمیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کے کرنے کے بہت سے کام۔ گرمیوں کی ان چھٹیوں میں بچوں کی دلچسپی کا ایک اور پروگرام بھی لائبریری منعقد کرتی ہے اور اس کا نام ہے سائڈ واک چاک ڈے۔ اس پروگرام کے تحت بچے لائبریری کی راہداریوں پر چاک کے ساتھ ڈرائنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انسیکٹ شو یعنی حشرات یا کیڑے مکوڑوں کا بھی ایک شو ہوتا ہے جس میں بچے سسکارتے یا آوازیں نکالتے کاکروچ کو چھو سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ نینسی بتاتی ہیں یہاں بہت سے بچے موجود ہیں، وہ لائبریری کے فراہم کردہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پتلی تماشے کے لیے بھی اسٹیج موجود ہے، ان کے والدین کمپیوٹر استعمال کرنے آتے ہیں، ہمارے پاس بچوں کے لیے بھی کمپیوٹر موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کرنے آتے ہیں۔ لائبریری میں صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ٹین ایجرز کے لیے بھی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ وہ یہاں اپنے گیت لکھ سکتے ہیں، شطرنج کھیل سکتے ہیں، شطرنج سیکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے لیگوز بھی موجود ہیں۔ میری ٹامپکنز پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک لائبریری سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ سمر پروگرام کی تیاری ستمبر میں شروع کر دی جاتی ہے۔ لائبریری کے عملے اور والدین کا کہنا ہے کہ یہ سمر پروگرام نہ صرف بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں بلکہ بچوں کو گھر سے باہر سورج کی تپش سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ کچھ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی طالب علموں کے لیے امریکہ کے کمیونٹی کالج میں پڑھنا ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، جنہوں نے اپنے ملک میں سیکنڈری تعلیم ختم کر لی ہو اور امریکہ میں پڑھنے کے خواہش مند ہوں۔ امریکہ کے بہت سے کمیونٹی کالجز ایسے ہیں جہاں پر غیر ملکی طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ اسے کمیونٹی کالج انیشیٹو پروگرام کہا جاتا ہے۔ یہ پروگرام ان طالب علموں کے لیے ہے جنہیں تعلیم اور ہنر سیکھنے کے مواقع دستیاب نہیں ہیں۔ شیر زمان کا تعلق ہنزہ سے ہے اور وہ اس وقت کمیونٹی انیشیٹو پروگرام کے سلسلے میں یہاں امریکی ریاست ورجینیا کے ناردرن کمیونٹی کالج میں زیر تعلیم ہے۔ اس پروگرام کی تفصیلات انہیں سے جانتے ہیں۔
یہ پروگرام بیسیکلی ون ایئر سرٹیفیکیشن پروگرام ہے جس میں نہ صرف ہمیں ایجوکیشنل آسپیکٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے بلکہ کلچرل آسپیکٹس کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہمیں دو سیمسٹر جو ہے وہ کمیونٹی کالج میں ہمیں اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کلچرل آسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو 60 hours آف ہمیں جو ہے وہ انٹرنشپ کرنا ہوتا ہے، جو ہماری اسپیسیفک فیلڈ ہے، کیونکہ میری فیلڈ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ہے، تو مجھے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں جو ہے وہ 60 hours جو ہے کی وہ انٹرنشپ کرنی ہے۔ اینڈ اپارٹ آف دیٹ 100 hours آف والنٹری ورک جو ہے وہ بھی اس جو پوری اسکالرشپ کی گرانٹ ہے اس کا حصہ ہے کہ جب میں جاؤں تو میرے گریڈس کے علاوہ جو ہے میری انٹرنشپ 60 hours اور 100 hours آف انٹرنشپ، اگر میں زیادہ کروں تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن مجھے ایٹ لیسٹ 100 hours آف والنٹری ورک کرنا ہے۔
شیر زمان، جب ہم اس پروگرام کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بہت ہی فن ہوگا، تو اس حوالے سے کن کن پروگراموں میں حصہ لیا؟
میں بیسیکلی ایکسپوجر وزٹس کروائی جاتی ہیں، ڈفرینٹس کلچر کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، ڈفرینٹس کلچر کی کلچرل فیسٹیویٹیز کو پریکٹیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو پچھلے فرام لاسٹ 10 months ہم یہاں پہ میں ناردرن ورجینیا میں ہے, اور اب ایک مہینے کے بعد ہم دوبارہ پاکستان جا رہے ہیں. تو لوگوں کی بہت زیادہ توقع ہیں اور ہمارے کچھ اپنے پری آبجیکٹیوس بھی ہیں. ظاہر ہے وہ اگر ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آبجیکٹیوس کی صورت میں جو ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. وی آر ویری آپٹیمسٹک, بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ شیئر کرنے کو ہے, اور جب انشاءاللہ پاکستان جائیں گے تو پھر ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں شیئر کریں گے.
تو کلچرل ایکسچینج میں مختلف ملکوں کے بارے میں جو ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے اسے بھی دور کرنے میں مدد ملتی ہے. تو کیا سیکھنے کا موقع ملا امریکہ کے بارے میں اور پھر پاکستان کے بارے میں, کس قسم کا تجربہ ہوا؟
ایک چیز میرا خیال ہے ایڈ کرنا لازمی ہے, جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ خراب ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. صرف امریکہ نہیں, جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں, ان سب کا پرسیپشن پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کہ ہم ہمیشہ چیزوں کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ہم جب تک, کیونکہ اب ہم پریکٹیکلی آ کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو ناؤ وی گاٹ سینس آف ریئلائزیشن کہ چیزیں اس طرح اس کے بالکل عین مطابق نہیں ہے جس قسم کی ہم چیزیں سوچتے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے چیزوں کو ایزیوم یا پریزیوم نہیں کرنا ہوگا, ہمیں چیزوں کے بارے میں بالکل براڈر وے میں جا کے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوگی, اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم لوگوں سے ملیں گے.
اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے ٹرینڈ میں اضافہ ہو رہا ہے, نوجوان جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں امریکہ ٹریننگز پہ آ رہے ہیں, مختلف پروگراموں کے ذریعے یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کیا دیکھا جا رہا ہے کہ انہیں واپس جا کر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, یا وہ خود اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ خاص طور پر کمیونٹی کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟
اس اسکالرشپ میں ہر سال بہت سارے پاکستانی آتے ہیں, اور پچھلے 2-3 سالوں سے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کا جو گراف ہے, نہ صرف کمیونٹی کالج انیشیٹو پروگرام کے بارے میں بلکہ اور بھی بہت سارے اسکالرشپس ہیں, چاہے وہ ایکسچینج اسکالرشپ کی صورت میں ہو یا پھر فل برائٹ اسکالرشپ کی صورت میں, تو بہت سارے اسکالرشپ ہیں جس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے واپس جانے کے بعد اپنی کمیونٹی کو بہت فائدہ, بہت زیادہ مطلب ان کے لیے ورک کیا ہے. تو میری ایڈوائس ہوگی کہ اس قسم کی اپارچونیٹیز کو بالکل اویل کریں, اور کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہ دیں. اور اس قسم کے جو ہے اسکالرشپس ہوتی ہیں وہ آپ کے لائف کے اندر ایک ٹوسٹ بھی لا سکتی ہیں.
سن 2007 سے لے کر اب تک 16 ملکوں کے 2100 طالب علموں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف ایجوکیشنل افیئرس کے تحت یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے. امریکہ میں کمیونٹی کالجز کا سب سے منفرد پہلو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پسماندہ علاقے ہیں وہاں کے نوجوانوں تک رسائی حاصل کی جائے, انہیں مواقع فراہم کیے جائے تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں. امریکہ میں اپنے قیام کے دوران یہ طالب علم انگلش زبان پر عبور حاصل کرتے ہیں اور اپنے اسکول کے ارد گرد کے ماحول سے روشناس ہوتے ہیں. سامعین, اس پروگرام سے متعلق آپ بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام کا پتہ ہے USEF.org, یا پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ یا دفتر سے بھی اس کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک تازہ مطالعاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر بیرونی مداخلت سے تحفظ کا معاملہ غیر یقینی ہوتا جا رہا ہے, جس سے نمٹنے کے لیے حکومتوں, ٹیکنالوجی کے کارکنوں اور ذاتی سطح پر افراد کو جستجو کرنی ہوگی. اس کی تازہ ترین مثال امریکی سینٹرل کمانڈ کے ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹوں کا ہیک ہونا ہے, اور گزشتہ ماہ شمالی کوریا کے لیڈر پر بنائی جانے والی طنز و مزاح پر مبنی فلم کی ہیکنگ اور دھمکی امیز پیغام تھا. پیو ریسرچ سینٹر اور ایلون یونیورسٹی کے امیجننگ دی انٹرنیٹ سینٹر کی طرف سے سیگا راس کا مستقبل کے عنوان سے ایک رپورٹ جاری کی گئی. رپورٹ میں آئندہ اشرے کے دوران ڈیجیٹل پرائیویسی کے معاملے پر ایک جائزہ پیش کیا گیا. اس تجزیے میں نجی رازوں کو پوشیدہ رکھنے کے متعدد حامیوں, ڈیجیٹل ساجھے داروں اور صحافیوں اور انٹرنیٹ کے بانیوں کی رائے کو شامل کیا گیا. شرکا کی رائے معلوم کرنے کے لیے تحقیق کاروں کا وضع کردہ سوال پوچھا گیا تھا. سوال یہ تھا کہ کیا حکومتیں سن 2025 تک ڈیجیٹل پرائیویسی سے متعلق پالیسیاں تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گی, جس کے ذریعے افراد کی ذات سے متعلق پرداداری اور راز محفوظ رہ سکیں اور کاروباری جدت اور تنوع پھل پھول سکے. 55% لوگوں نے نفی میں جواب دیا, جبکہ 45% نے کہا کہ اس طرح پرائیویسی کا زیری ڈھانچہ وضع ہو سکتا ہے. یہ مطالعاتی رپورٹ ایسے میں سامنے آئی ہے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی بھی ایسے اقدامات پر سوچ و بچار کر رہی ہے جس میں رکن ممالک سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ڈیجیٹل دور میں پرائیویسی کے حق کی حرمت برقرار رکھی جائے۔ ادھر چار نامور امریکی سائنسدانوں نے اس سال یکم جنوری سے امریکی ایلچی برائے سائنس کے طور پر خدمات ادا کرنی شروع کر دی ہیں۔ ان کے نام ہیں ڈاکٹر پیٹر ہاٹس، ڈاکٹر جین لیبشنکو، ڈاکٹر ارجن موج مدار اور ڈاکٹر گیری ریچمنڈ۔ اس کا اعلان محکمہ خارجہ سے جاری ہونے والے ایک اخباری بیان میں کیا گیا تھا۔ یہ اعلان جون سن 2009 کے صدر اوباما کی جانب سے قاہرہ میں کیے گئے خطاب کے عین مطابق ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید ایجادات کو سفارتکاری اور معاشی افزائش کے ذرائع کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنے پیش رواؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ممتاز سائنسدان دنیا بھر میں عام شہریوں اور حکومتوں کی سطح پر رابطے استوار کر کے ساجھے داری کے ماحول کو فروغ دیں گے اور تعاون کی بہتر راہیں نکالیں گے اور دیگر اقوام کے ساتھ باہمی طور پر سود مند تعلقات کو فروغ دیں گے۔ اس کا مقصد سائنس کی سطح پر تعاون کو بڑھاوا دینا اور معاشی خوشحالی کی آبیاری کرنا ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ سائنس کے میدان کے یہ ایلچی نجی شہری کے طور پر سفر کریں گے اور سائنس کے شعبے سے وابستہ برادری کو تعاون سے متعلق ممکنہ مواقع پر مشاورت فراہم کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
نیپال میں آنے والے حالیہ زلزلے کی شدت 7.8 رکٹر اسکیل کی تھی اور اس نے علاقے میں زبردست تباہی مچائی۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7,000 سے بھی بڑھ گئی ہے جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ زخمی اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان بھی موجود ہے کیونکہ دور افتادہ اور دشوار گزار علاقوں تک پہنچنا ابھی تک محال ہے۔ اس تباہ کن زلزلے نے بھارت، چین اور بنگلہ دیش کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کی اکثر عمارتیں اور مکانات اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے گھروں سے باہر اس خوف سے رہ رہے ہیں کہ کہیں دوبارہ زلزلے کی صورت میں مکانوں کا ملبہ ان پر نہ گرے۔ ماضی میں آنے والے زلزلوں سے کھٹمنڈو کی بہت سی ثقافتی اور مذہبی عمارتوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا مگر حالیہ زلزلے نے ان کو بھی کھنڈر بنا دیا ہے۔ امدادی کارکن ان کھنڈروں کی واقعات کو اپنے اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں تاکہ ان بیش قیمت نوادرات کو محفوظ طریقے سے باہر نکال لایا جائے۔ اس زلزلے کی زد میں وہ لوگ بھی آئے جو ماؤنٹ ایورسٹ سے گرنے والے برف کے تودوں تلے دب گئے۔ ابھی تک اطلاعات کے مطابق تقریباً 18 کوہ پیما ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ امریکہ نیپال اور دوسرے پڑوسی ملکوں میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں سے تعزیت کرتا ہے اور امریکہ نیپال کی حکومت کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے تاکہ ان کو ضروری امداد فراہم کی جا سکے۔ نیپال میں امریکی سفیر پیٹر بوڈے نے آفات سے نمٹنے کے لیے ایک اعلامیہ کو جاری کیا جس کے تحت ہنگامی امداد کے طور پر $10,00,000 فراہم کر دیے گئے۔ زلزلہ آنے کے 2 دن بعد وزیر خارجہ جان کیری نے پانی، عارضی پناہ گاہوں اور ہنگامی طبی امداد کے لیے مزید $90,00,000 کی امداد کا اعلان کیا۔ اس میں ملبے میں دبے ہوئے افراد کی زندگیاں بچانے کی کوششوں کو اولین اہمیت دی گئی ہے۔ امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ نے قدرتی آفات سے نمٹنے والی امدادی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو 128 افراد پر مشتمل ہیں اور یہ ٹیمیں حکومت امریکہ کی امدادی کوششوں میں تعاون اور رابطے کی خدمات فراہم کریں گی۔ ان ٹیموں میں 2 ایسے یونٹ بھی شامل ہیں جو ملبے تلے دب جانے والے افراد کی تلاش میں مہارت رکھتے ہیں۔ امریکی فوج کی طبی ٹیمیں بھی کھٹمنڈو میں موجود ہیں جو نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر امدادی کاموں میں ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ امریکہ نیپال کی حکومت کے ساتھ مل کر امدادی کوششوں کو مربوط طریقے سے آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اس المیہ کا شکار ہونے والے نیپال اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کے اس مشکل وقت میں امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہمارے اس شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر تھیں ناشوان کالی۔ خالد حمید کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔